النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے، محترم حضرات، محترم سامعین کرام، میرے معزز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فلق آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ فلق یہ مدنی سورت ہے اور 5 آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ جیسا میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سورتیں ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی تفسیر ساتھ ساتھ لکھی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں سورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، اس کے دور کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، اپنا کھانا اور پینا اور لباس سب سیدھوں سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کو آ کر اطلاع دی اور خبر دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے کہ وہ یہ جادو کی چیزیں نکال لائے کنویں سے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، گانٹھ لگی ہوئی تھی، جیسے کپڑے پر یا دھاگے پر ہم گانٹھ لگاتے ہیں یا بال کے اندر گانٹھ لگاتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بھی بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ یہ آپ کا اتنے بڑے اخلاق تھے۔ عمر بھر آپ نے اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے ہوں ایسا بھی نہ ہوا. وہ منافق ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا, بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس بھی کر لیا کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا. وہ منافق ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کر دیا, اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے, حال یہ کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا. پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے, اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے, ایک میرے سرہانے کھڑے ہو گیا یعنی میرے سر کے پاس, اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے, دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں. مسحور عربی میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو جادو کیا گیا ہو, اس کو مسحور کہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے, تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے. اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے, اس نے بتلایا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں, اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو اس نے بتلایا کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے, اور بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے, اس میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے. آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کر دیا, آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت مجھ پر کی ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی. جب اللہ نے مجھے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں. دیکھو کتنے کریمانہ اخلاق تھے. مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے. مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا, اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے, انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا. امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھزلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے, اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائی, ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی, اور کنگے کے ساتھ اس کو کھجور کے غلاف میں رکھ دیا اور ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. اللہ تعالی نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر گرہ کو کھولتے جائیے, آپ آیت کو پڑھتے جائیے اور اس گرہ کو کھولتے جائیے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہیں کھولی, اور جیسے ہی آپ نے ان 11 گرہوں کو اور گانٹھ کو کھول دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر چلا گیا. جو لوگ سحر کی اور جادو کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ نبی ہو رسول ہو اس پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے. سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے سمارف القرآن کی پہلی جلد میں, اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے 217 صفحے سے لے کر 223 صفحے تک. خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے. جیسے آگ سے جلنا یا کسی چیز کا گرم ہونا, پانی سے یا برف سے کسی چیز کا ٹھنڈا ہونا, بعض اسباب طبعیہ سے بخار آ جانا, مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مستثنا نہیں ہوتے, کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ ہم آپ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے, اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے, اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس کے اخروی آفات سے بچنے کی اللہ تعالی سے پناہ اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے. ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے برکات منقول ہیں, یاد رکھو. عقبہ ابن عامر صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی کہ ان کی مثل کوئی آیتیں نہیں دیکھی, یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جیسا کہ گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ تورات انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں. ایک دوسری روایت میں عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی. معوذتین معنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھا کرو, اور مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ ان صورتوں کو سونے کے اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو, سونے کے وقت بھی پڑھا کرو, پھر اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو, یعنی سوتے ہوئے بھی پڑھو اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھو. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیماری پیش آ جائے تو یہ صورتیں پڑھ لیا کرو, اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لو. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں آپ پر آپ اپنے ہاتھ پر دم کر کے آپ پر دم کرتی تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پھر لیا کرتے تھے, اور میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے. یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی جا رہی ہیں. عبداللہ ابن حبیب سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری میں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں، آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، جب صبح ہو اور جب شام ہو تین مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ آگے سورت کے الفاظ کے ساتھ تفسیر دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، فلق کے معنی ہے پھٹنے کے، مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی کی صفت فالق الاصباح بیان کی گئی ہے۔ اس کلمے میں اللہ تعالی کی تمام صفتوں میں سے اس کو اختیار کرنے کی یہ بھی حکمت ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شر اور آفت اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے رات کا وقت پسند کرتے ہیں اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور کرے گا۔ لفظ شر کے معنی من شر ما خلق، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک آلام اور آفات کے موجبات اور اسباب ہیں، اور اسی دوسری قسم میں کفر اور شرک اور تمام معاصی بھی پھر شر کے مفہوم میں داخل ہے۔ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں، یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہے یا اس کے لیے من شر ما خلق کے لفظ سے ساری مخلوقات کا شر داخل ہے۔ اس لیے یہ کلمہ تمام شرور اور آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ تین چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا، جو اکثر آفات اور مصائب کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق غسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیرا کے پھیل جانا اور چھا جانا ہے، اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور مجاہد نے رات کے لیے ہیں، اور وقب وقوب سے ہیں جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے۔ رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات اور شیاطین اور موزی جانور اور حشرات الارض اور چوروں اور ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی من شر النفاثات فی العقد، نفس کے معنی ہے پھونک مارنے کے، اور عقد کے معنی ہے گرا کے، جادو کرنے والے دوڑے وغیرہ میں، یعنی جو دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لگا کر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں، اسی لیے اس کو نفاثات فی العقد کہا۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوا، یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ اس لیے یہ ضرور تھا، اس لیے یہ ضرر شدید تھا ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا، وہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، راحت ہو، اس کو دیکھ کر جلنا، یہ ہے حسد۔ اور یہ چاہنا کہ یہ جو نعمت اس آدمی کو ملی ہے، یہ راحت اس کو ملی ہے، یہ مال اس کو ملا ہے، یہ دولت اس کو ملی ہے، یہ حسن اس کو ملا ہے، یا دنیا کی کوئی ہنر اس کو ملا ہے، وہ اس سے زائل ہو جائے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو وہ نعمت اس سے تم کیسے چھین سکتے ہو بھائی؟ اور ایک بات یاد رکھو کہ حسد جو ہے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتا ہے۔ ایک ہے رشک کرنا کہ ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے، جو دولت دی ہے، جو حسن دیا ہے، جو ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں ہے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس کے پاس وہ نعمت رہتے ہوئے آپ اس بات کی تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا ہے، وہ حسد ہے، یاد رکھو۔ کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر ان کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل سے کیا۔ حسد سے ملتا جلتا غبطہ ہے، جس کو ہم رشک کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ تو یہاں اس صورت کے اندر تین چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، مگر پہلی اور دوسری میں تو ایک ایک قید کا ذکر کیا گیا کہ پہلے غاسق کے ساتھ اذا وقف فرمایا، اور دوسرے میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز میں جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کا جو مضرت ہے وہ عام ہے۔ رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے، اس وقت تک اس کا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جل کر جلتا ہوا کوڑاہتا ہے، البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ مقتضائے حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرے۔ اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگائی۔ اگر ہم لوگ حسد میں، یاد رکھو، یا بغض کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے دل کے اندر سے یہ چیزیں نکالنی پڑے گی۔ الحسود لا یسود، جو آدمی جتنا زیادہ بڑا حسد کرنے والا ہے وہ کبھی سردار نہیں بن سکتا، وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی اس کے بعد دوسری سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ ناس مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے۔ وہ جو خیال داتا ہے لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا آدمی میں سے، آدمی لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے کہ بھئی وہ ایسے، اس کو ایسا کرو نہیں۔ جنت بھی اسی طرح کرتا ہے، اور جنت تو ہمارے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس لیے ہمیں شیطانی چالوں سے بچنا چاہیے۔ ہم حسد کر کے سردار نہیں بن سکتے، ہم حسد کر کے مالدار نہیں بن سکتے، ہم حسد کر کے بڑے نہیں بن سکتے، بلکہ جتنا حسد کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو ذلیل کرے گا، یہ بات طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن کریم کے اندر، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں پر ایسی چیزوں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فوقیت دی ہے تمہیں، ان لوگوں کو تم پر. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی فوقیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر آپ کا ایک سوال کرنا ہے جو خلاف ہے ایمان کے تقاضے کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم تھی، اس سورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، دیکھو قرآن کریم کو شروع کیا گیا تھا الحمدللہ رب العالمین، اسی رب پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ختم کرتے ہیں کہ تمام عالم کا پالنہار وہ ایک اللہ ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں. اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی اس لیے کہ اللہ تعالی نہ صرف مسلمانوں کے رب ہیں، نہ صرف مومنین کے رب ہیں، نہ صرف انبیاء کے رب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے رب ہیں. میرے عزیزو، پہلی صورت میں فلک کی طرف وجہ یہ تھی کہ سورہ فلک میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، جانوروں کو بھی بدنی آفات اور مصائب پہنچتے ہیں بخلاف وسوسہ شیطانی کے کہ اس کا نقصان صرف انسان کو ہوتا ہے، اور جنات میں بھی اس میں طبعا شامل ہے، یاد رکھو. اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی. دوسرا لفظ اللہ تعالی فرماتے ہیں ملک الناس، یعنی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے. اللہ تعالی ہمارے بادشاہ ہیں، الہ الناس، اور وہی اللہ لوگوں کے معبود ہیں. ان دونوں صفتوں کا اضافہ یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ لفظ رب جب کسی خاص صفت کی طرف منسوب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے رب الدار گھر کے مالک کو کہتے ہیں، اور رب المال مال کے مالک کو کہتے ہیں، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا. اس لیے ملک کا اضافہ کیا رب کے ساتھ کہ اللہ رب بھی ہے اور مالک بھی ہے. جو رب الدار ہیں وہ مالک نہیں ہے، یار وہ ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کہ چلو مان لو کہ وہ کسی درجے میں بادشاہ ہے، اپنے ملک کا بڑا ہے، تو پھر تیسری بات یہ یاد رکھو کہ وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا، وہ ہمارا خدا نہیں بن سکتا. خدا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے یہاں پر یہ چیز بتلائی گئی کہ ہم اپنے ہر زندگی کے ہر معاملے میں اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق بھی وہی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی وہی ہے، ملک الناس بھی وہی ہے، الہ الناس بھی وہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اپنی تین صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد من شر الوسواس الخناس، کہ جس چیز سے پناہ مانگنا مقصود ہے وہ ہے وسواس خناس. وسواس یہ مصدر دراصل بمعنی وسوسے کے ہیں. یہاں شیطانی وساوس کو مبالغتاً فرمایا، گویا کہ شیطان سراپا وسوسہ ہے، اور وسوسے کے معنی شیطان کی اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا. آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر دو آدمیوں کو متعین کیا ہے، ایک اچھائی کی بات کا حکم کرتا ہے اور ایک برائی کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے. شاید درس حدیث میں نے آپ کو بتلایا تھا، تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے آپ کو، پھر وہ وسوسہ آپ کا اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ آپ اس کام کے کرنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں اس گناہ کے کام پر، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک چیز اللہ کے فرشتے کی طرف سے ہماری دل میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ نیک کاموں کی رغبت ہوتی ہے. جیسے ہی نیک کام کی رغبت ہو فوراً اس نیک کام کو کر لو، ورنہ شیطان آپ کو ڈھیل دلاتا رہے گا کہ بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. اس وقت اس کام کو کر لو، اس وقت اس کام کو کر لو تاکہ آپ اس نیکی پر عمل کرنے والے بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے ہمارے پاس. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الجنت والناس، یہ بیان ہے وسواس کا، یعنی وسواس ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان ہوتے ہیں جو شریر قسم کے ہوتے ہیں. حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی. اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیطان کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے، وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دیتا ہے، کوئی مخفی بات ڈال دیتا ہے، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کے وسوسے سے کیا تعلق؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر باتیں کبھی کبھی ایسی کرتے ہیں جو صراحتن نہیں ہوتی. شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں فرمایا کہ انسانی شیاطین کے شر سے مراد خود نفس کا وسوسہ ہے. انسان کا جو نفس ہے اور خصوصاً نفس ہمارا ہے، اس پر بھی تقریر ہماری ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں جو حدیث پاک میں ہے، اللہم اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو دوستو. ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں ہیں، ایک رب، ایک ملک اور ایک الہ. یہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس اور وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی شیطان بھی لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اچھے عمل سے دور کرے، اور یہاں تک کبھی کبھی بعض لوگوں کو پہنچاتا ہے کہ اس کے ایمان کو سلب کر لینے کی وہ کوشش کرتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ موت کے وقت لوگ ان کو کلمہ تلقین کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے لا لا لا. جب ان کو افاقہ ہوا تو ان کے شاگردوں نے اور ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمہ تلقین کر رہے تھے اور آپ لا لا کی ضرب لگا رہے تھے. کہا بات یہ تھی کہ تم لوگ مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور شیطان مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل تم میرے چنگل سے بچ گئے، تم مجھ سے بچ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا وہاں تک میں تیرے چنگل سے نہیں بچا. دیکھو کتنی کوشش کرتا ہے، مرنے کے وقت تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ایمان کو سلب کر لے. اس لیے شیطانی وساوس سے دور ہونا چاہیے، نفسانی وساوس سے ہمیں دور ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین شیطان مسلط نہ ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی وہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ شیطان میرا مسلمان ہو گیا ہے. وہ جنات میرا مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے بجز خیر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بتلائے گا۔ اس کے بعد یہ فائدہ سمجھو کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، اور ایسی جگہ سے بھی بچو جہاں آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ بدگمان ہوں گے، وہاں سے بھی بچو۔ اتقو موازی التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، یہ حدیث پاک میں فرمایا۔ یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ جو ہمارے دلوں میں آتا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں۔ ہمارے حضرت ابرار الحق ہردوئی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وساوس کا آنا برا نہیں ہے، وساوس کا لانا برا ہے۔ اور ایسے وساوس جو آتے رہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنی کار چلا رہا ہے تو اس کا جو اٹینشن ہوتا ہے اپنی کار پر ہوتا ہے، اپنی ڈرائیونگ پر ہوتا ہے۔ کبھی وہ اس کے کار کا قریب سے کار نکلتی ہے، بازو سے نکلتی ہے، کبھی اس کے آگے سے نکلتی ہے، لیکن یہ آدمی چوکنا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں چوکنا ہونا چاہیے، اور شیطان اور نفس کے وساوس کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور وساوس کو لانا نہیں چاہیے، یا وساوس آ رہے ہیں تو اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فلق میں تو اللہ تعالی جس کی پناہ مانگی گئی، اس کی صرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا، رب الفلق۔ اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی وہ بہت ہیں، جن میں اولاً من شر ما خلق، پھر ان میں سے خاص تین آفات کا ذکر بیان فرمایا گیا۔ اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ صرف ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی، اور ہے وہ وسواس، یعنی وسوسے۔ اس کی جگہ اس جگہ تین صفتیں بیان کر کے پناہ مانگی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر یہ سب شرور اور آفات سے بڑا ہوا ہے۔ اول تو اس لیے کہ اور آفات اور مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر ہوتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو، اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر اشد ہے اور زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی آفات کا کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضے میں ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ بیماری ہو گئی تو آپ دوا سے علاج کرتے ہیں۔ یہاں دوسری بات یہ پتا چلی ہمیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، انسان اور شیطان۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسان اور ایک شیطان۔ تو شیطان کو تو آپ لا حول پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو اللہ تعالی اس کو بھگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو انسانی نما شیطان ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا مخاطبہ ہو، بات چیت ہو جاہلوں سے، تو پھر ان سے زیادہ بات چیت میں مت الجھو، سلام کہو اور نکل جاؤ۔ کسی جگہ فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ عفو کا معاملہ پکڑو اور بھلائی کا حکم کرو، وامر بالعرف، بھلائی کا معاملہ کرو اور جاہلین سے اعراض کرو۔ اور کسی جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو۔ کہیں فرمایا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہیں تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے تو اچھی طرح دلیل کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اگر اچھی طرح تم میں دلیل دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس آدمی کے ساتھ مقابلہ مت کرو، وہ تمہارے ایمان پر اور اعمال پر جرح کرے گا، وہ تمہیں ایسی چیز میں ڈال دے گا کہ تمہارے نفس پر، تمہارے دل پر اور تمہارے ایمان پر اور تمہارے اعمال پر اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فرق. اور اس میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر و جمیل سے, صبر و جمیل, صبر جمیل سے بتلایا گیا کہ احسان کا معاملہ کرنا اور صبر جمیل کرنا, اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد اور قتال سے, اور ان دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہی کامیاب ہوگا, یہ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے. بالکل ناکامی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں, کیونکہ دشمن سے مقابلے میں یہ غالب آ گیا تب تو اس کی کامیابی کھلی ہوئی ہے, اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کے اعتبار سے وہ شہید یا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اخیر میں یہ بات سمجھ لو کہ قید شیطانی یہ ضعیف ہے, یہ آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی اس وقت تک جب کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. آپ ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے مضبوط ہیں تو قید شیطانی آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی, اس لیے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا جو مکر ہے وہ بڑا کمزور ہے. سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا گیا, اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بھروسہ اتنا مضبوط کرو, اتنا مضبوط کرو کہ شیطان کا تسلط نہ ہو. آگے قرآن کریم کے سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کے اندر کیا مناسبت ہے؟ قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا, جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا اور خصوصاً اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دین اور دنیا کے سب مقاصد کی کامیابی مضمر ہو. لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے اور ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے. اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنے کے لیے کرنے کو مؤثر تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ استعاذے پر قرآن کو ختم کیا گیا. وَبِاخْتِتَامِهِ تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ, اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ شیطان کے اور نفس کے اور جو انسانی شیاطین ہیں ان کے جو وہ انسانی شیاطین اور جنات جو ہمارے ایمان کو اور اعمال کو کمزور کرنے میں لگے رہتے ہیں, ان سے استعاذہ مانگو اور اللہ کی پناہ میں آؤ. اور جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے. دوسری ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی سورت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا تھا, اور اس اخیری سورت کو کا بھی اختتام الحمد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر ہوا ہے. رب کا مفہوم ایسا ہے کہ اس رب کا سوال ہم سے ہونا ہے قبر کے اندر, وہاں فرشتے ہم سے یہ پوچھیں گے, وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا من اللہ یا من الرزاق یا آپ کا مالک کون ہے, آپ کا خدا کون ہے, بلکہ وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا پروردگار کون ہے, آپ کا پالنہار کون ہے, مر رب کا. اس سے معلوم ہوا کہ اس رب کے مفہوم کو پورا کرنے میں ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے, اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارا پالنہار صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. ماں باپ ایک ذریعہ ہے, دوسری چیزیں ایک ذریعہ ہے, لیکن در حقیقت جو ہمیں پالنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کے ساتھ ہمیں تعلق لگانا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور آج تک جو تفسیر پڑھی گئی سنی گئی حق تعالی جل شان ہو اس پورے قرآن کی تفسیر کو ہم سے قبول فرمائے. اس موقع پر بہت سے لوگوں کے مجھ پر احسانات ہیں. میں جس وقت یہاں پر آیا ہوں 92 کے اندر, تو 93 کے یا 94 کے اندر ہمارے چھوٹا بھائی پٹیل یا عبداللہ بھائی تیلی اس معارف القرآن کو پڑھتے تھے. جب میں آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا اب آ چکے ہیں آپ, تو آپ اس قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں. اور اس میں حنیف شیخ جو ہیں انہوں نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی, اور الحمدللہ اس کے بعد یہ تفسیر چلتی گئی. جب ہم اس یونٹ کے اندر تھے اس کے بعد مسجد دارالسلام اور اسلامک سوسائٹی آف ٹورنٹو کا قیام ہوا. یہاں کی اس وقت کی جو کمیٹی تھی انہوں نے بھی اس پروگرام کو جاری رکھا. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور یہ جو ہماری کمیٹی ہے آج تک یہ پروگرام تقریباً 24-25 سال کا قرآن کریم کی تفسیر کا, کبھی ایک آیت پڑھی گئی, کبھی دو آیتیں پڑھی گئی, کبھی تین آیتیں پڑھی گئی, جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا ہم پڑھے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس تفسیر کو قبول فرمائیں گے. آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ مولانا عمران صاحب بھی موجود ہیں, اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں, ہمارے بہت سے علماء جو اس وقت ہندوستان کے اندر میرے دوست ہیں, مفتی ابراہیم صاحب اور مولانا محمود بیگ صاحب, مولانا افسر صاحب جو مدرسوں کے محتمی میں ہیں, وہ لوگ بھی ہیں موجود ہیں. ہمارے چاہنے والے جہاں جس مسجد کے اندر میں امامت کرتا تھا, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنایا. وہاں کے میرے مسلین حضرات بھی آج اس لائن پر موجود ہیں. میں ان تمام کے لیے بھی دعا گو ہوں, وہ بھی ہم سے دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں. ان تمام کے لیے بھی, اور جتنے لوگ آج تک اس تفسیر میں حاضر رہے ہوں یا نہ رہے ہوں, ان تمام کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے جو بھی مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو پورا فرمائے. ابھی ہمارے پاس مولانا عمران صاحب ہیں, وہ آپ سے کچھ خطاب فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد. معزز علماء کرام, محترم دوستو, بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں, ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اس بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع اللہ جل جلالہ وعمن والہ عنایت فرما رہے ہیں, اس لیے کہ اس مجلس میں قرآن مجید کا اختتام ہوا ہے, اور صرف تلاوت ہی کا نہیں بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کا اختتام ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ جل جلالہ عمن والہ جہاں قرآن مجید میں وظائف نبوت کو بیان فرماتے ہیں, وہاں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کو لے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سمجھایا جائے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. وظائف نبوت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو سمجھایا جائے. ہمارے امام صاحب مولانا محمد صاحب نے الحمدللہ تقریباً 24-25 سال میں آج تفسیر قرآن کا ختم کیا ہے. حضرت مولانا محمد صاحب 28 سال سے اس مسجد میں ہیں, اور الحمدللہ یہاں کے پیش امام ہیں, اور بہت ہی زیادہ حسن خوبی کے ساتھ, بہت ہی زیادہ محنت, جد و جہد اور جفا کشی کے ساتھ یہاں کی امامت کی اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور ان کے علوم میں, فیوز میں اور زیادہ برکت نصیب فرمائے, لوگوں کے دلوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی طرف متوجہ فرمائے, اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ بہت ہی بڑا کام آج ہوا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان, اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید سکھایا, علم القرآن. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ الرحمن کی جگہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنا نام ذکر کر دیتے, اللہ علم القرآن, کہ اللہ وہ ہیں جس نے قرآن مجید سکھایا، حالانکہ کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہیں جس نے قرآن سکھایا۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہاں اشارہ ہے اس بات پر کہ جو قرآن مجید کو پڑھ کر دوسروں کے سامنے ان کے مضامین کو رکھ کر سمجھاتا ہے وہ رحمت خداوندی کا مورد بن جاتا ہے، یعنی وہ رحمت خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جب کسی زبان میں خط آتا ہے ہم پر اور اس زبان سے ہم واقف نہیں ہوتے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر آدمی تلاش کرتا ہے کہ اس زبان کو جاننے والا کون ہے، اور اس کے پاس جا کر اس خط کا مضمون کسی طرح معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تک معلوم نہیں ہوتا وہاں تک اسے ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے کوئی خطرے کی خبر ہے۔ جب اسے اس مضمون سے واقفیت ہو جاتی ہے تب جا کر اسے سکون ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک خط ہے جس کو سمجھنے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اس بات کا کوشاں رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم قرآن مجید کے مضامین کو سمجھیں۔ تو ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی پوری تفسیر کو اس طرح رکھا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ 24 سال تک مسلسل مولانا کا استقامت کے ساتھ درس قرآن کو جاری رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت بڑی بڑی کرامتوں سے بہتر ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت، کہ 1000 کرامت کو ایک طرف رکھ دو اور دوسرا شخص چھوٹے چھوٹے اعمال پر مستقیم ہے، استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، تو اس کی یہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہیں۔ مولانا محمد صاحب کا اس طرح اس درس قرآن کو جاری رکھنا بہت بڑی بات ہے، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہم سب کو حضرت مولانا کا مشکور اور ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ محنت کی اور قرآن مجید کو یہاں بیان کیا۔ قرآن مجید کے اختتام پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کی ایک خاص برکت ہے، آج چونکہ تفسیر کا اختتام ہوا ہے 24 سال کے بعد، آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کا کتنا نزول ہو رہا ہوگا اور ہماری پوری بستی پر اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہو رہی ہوگی اور اس کی کتنی برکات بعد میں پھیلے گی۔ تو ہم سب کو جو ہے دل سے دعائیں کرنی چاہیے حضرت مولانا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو لمبی عمر نصیب فرمائے، اور مولانا سے اور بھی ایسے اچھے اچھے کام اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ اور ایک اور گزارش کمیٹی کی طرف سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک جو کچھ اعلانات ہوئے ہیں چندے کے سلسلے میں، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ دل کھول کر تعاون کیا ہے، ان تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ حضرات کی عمر میں، عمل میں، علم میں اور روحانیت میں، آپ کے ایمان میں، ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی چیزوں میں آپ کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں انشاءاللہ حضرت مولانا محمد صاحب کو میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنی دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله، اللهم اشف مرضانا وارحم مرضى المسلمين، اللهم اشفهم وعافهم عنهم، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة. اللهم اغفرهم مغفرة تامة وارحمهم ورحمة عامة. اللهم اغفرهم مغفرة تامة وارحمهم ورحمة عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا حجة علينا يا رب العالمين، لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بشفاعة القرآن، إنك أنت الكريم المنان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا درا إلا كشفتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، إليك رب فحببنا، إليك رب فحببنا، وفي أعين الناس فعظمنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فاستقمنا.
وعلى الصراط المستقيم فاستقمنا، وعلى الصراط المستقيم فاستقمنا، وعلى الأعداء أعداء الإسلام، وعلى الأعداء أعداء الإسلام، فانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم لهذا الشهر العظيم ولهذا اليوم العظيم ولهذه الساعة العظيمة افتح لنا أبواب العنايات والكرامات، 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 ووفقنا للطاعات والعبادات، ووفقنا للطاعات والعبادات، ووفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا من الآفات والبليات، واحفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والحسنات، اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض، اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض، يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا تواب، یہ دونوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سر سے لے کر پیر تک اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ نہ جانے کتنی کتنی نافرمانیاں تیری، اے اللہ چھوٹی نافرمانیوں کی صورتوں میں، بڑی نافرمانیوں کی صورتوں میں، رات میں، دن میں، اے اللہ جانے میں، انجانے میں، اور بدن کے بس سب اعضاء سے، اور اے اللہ کئی کئی جگہوں پر اے اللہ تیری نافرمانی کے نشانات اور اے اللہ نقشہ ہمارے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ بدن کے اعضاء سے بھی اور ان جگہوں سے بھی، ان زمینوں سے بھی، اے اللہ گناہوں کے نشانات کو تو مٹا دے، اے اللہ گناہوں کے نشانات کو مٹا دے، ہمارے بدن کے اعضاء سے بھی مٹا دے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، اے اللہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں پاکی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم تیرے کلام کے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تیرا ذکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اے اللہ اے اللہ، جس طرح تو ہمارے ظاہر کو پاک کرتا ہے وضو کے پانی سے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے، اے اللہ بہت سی آنکھیں اشکے بہا رہی ہیں اور اے اللہ تو رونے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کون سی جگہ ہے جہاں جا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اے اللہ خدا ہمارا تو ہی ہے، رب ہمارا تو ہی ہے، مالک الملک تو ہی ہے، عزیز تو ہی ہے، قہار تو ہی ہے، رحمان تو ہی ہے، تواب تو ہی ہے، عزیز تو ہی ہے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، ہمارے مانگنے کو قبول فرما لے، مولا ہمارے مانگنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے مانگنے کو قبول فرما لے، ہم سب کو، ہم سب کے لیے اے اللہ تیری مغفرت کو واجب فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے مغفرت کو واجب فرما کر اپنی رحمتوں میں لے کر اے اللہ جہنم سے چھٹکارے کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی گردنوں کو، اور اے اللہ پورے عالم کے مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی گردنوں کو، اے اللہ آج کا یہ دن آخری بھی ہو سکتا ہے، اے اللہ نہ معلوم اس کے بعد ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں، اے اللہ افطار کے وقت تو دعا قبول کرتا ہے، ہم سب کو اے اللہ تیرے مغفور بندوں میں اے اللہ شامل فرما لے، اے اللہ تیرے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے لیے تو نے جنت کو واجب کر لیا ہے، اے اللہ جن کے لیے تو نے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں محروموں میں سے مت بنا، اے اللہ ہمیں محروموں میں سے مت بنا، اے اللہ تیرے مکرموں اور مکرمین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں تمہیں تیرے مکرمین میں سے بنا، اے اللہ اس تیرے کوئے کلام کی جو تفسیر ختم ہوئی اس کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے مولا شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اے اللہ اس رمضان کے اندر بہت سے عالموں کو تو اٹھا لیا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ چاہے ہم ان کے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارے رشتوں میں ہیں، اے اللہ ہمارے والد مفتی سعید صاحب، اے اللہ علامہ خالد محمود، اے اللہ حافظ یوسف دیوان صاحب، اور اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ تیرے پاس پہنچے ہیں، اے اللہ جن کا نام ہم نہیں لے سکتے، اے اللہ دنیا کے مختلف شہروں کے اندر اے اللہ ان کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ عرب کے سارے عالم کے مسلمانوں کی، اے اللہ زندوں کی، اے اللہ مردوں کی، سب کی مغفرت فرما کر سب کے لیے جنت واجب فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بہت سی امانتیں تو نے ہم سے لے لی ہے، اے اللہ اے اللہ ان کا نعم البدر ہمیں عطا فرما، اے اللہ ان کا نعم البدر ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہم نالائقوں نے اے اللہ ان کی قدر نہیں کی، اے اللہ ہمیں ان کے مطیع اور فرما برداروں میں سے بنا، اے اللہ ہمیں ان کے مطیع اور فرما برداروں میں سے بنا، اے اللہ آپ کے اس کلام کی برکت سے، آپ کے فضل و کرم سے، اے اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں گھروں پر ہیں ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیماریوں سے اے اللہ مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو مایوسی سے بچا کر اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما، ہمارے بلال بھائی کا بیٹا عبداللہ کو بھی اے اللہ تو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرما دے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے بیماروں کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک جاننے والے کا بیٹا ہے اللہ، وہ اللہ لوجا ہے، اللہ ہینڈی کیپ ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما، بہت سے ایسے لوگ جو ہم سے دعا کے متمنی ہیں، اللہ ان کے کیا کیا مقاصد ہیں تو ہی جانتا ہے، ان دعاؤں میں شریک ہیں، اے اللہ ان کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما، اے اللہ اگر ان کو روزی کی تکلیف ہے حلال اور طیب روزی عطا فرما، اے اللہ بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے بچے بچیوں کو اے اللہ ان کا فرما بردار بنا، ان کا مطیع بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے ایمان کی اور اے اللہ ان کے اعمال کی تو حفاظت فرما، اس دیار غیر میں ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کے لیے اے اللہ جن جن کاموں کی ضرورت ہے اے اللہ ان کاموں کو میں ہمیں لگنے کی اور اے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کے تحت جتنے کام ہو رہے تمام کاموں کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے جن لوگوں نے کام کیا، جن جن لوگوں نے کام کیا، اے اللہ جو اس وقت ہیں اور اے اللہ جو پہلے گزر گئے، اے اللہ ان تمام کے کاموں کو بھی اے اللہ قبول فرما کر دارین میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے اے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اسی ادارے نے نئی بلڈنگ کو جو خریدا ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کا قرض اتار دے، اے اللہ تیرے ہی فضل و کرم سے تو نے اللہ 5.5 million 55 lakh کا قرض اتار دیا، اے اللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اے اللہ ہم کمزوروں سے اے اللہ تو نے یہ کام لیا، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، اللہ اس کی قبول بھی فرما لے، بقیہ جو قرض ہے مولا اپنے فضل سے پورا فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، آنے والے جتنے کام ہیں اے اللہ ان تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، آنے والی تمام مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، اس ادارے کی حسد حاسدین کی حسد سے، شر پسندوں کی سرپسندی سے اے اللہ حفاظت فرما، اس ادارے کو دن بدن اے اللہ ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ہے اللہ اس کو ترقی عطا فرما، جتنے لوگوں نے آج تک کام کیا چاہے اس کی تعمیر کے سلسلوں میں ہو یا اللہ اس کی روحانی تعمیر ہو، اے اللہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں اور یہاں کے جو منتظمین ہیں اب ہیں اور اس سے پہلے تھے، اے اللہ ان تمام کی اے اللہ قربانیوں کو قبول فرما کر، اور اے اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون آج تک کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما کر دارین میں اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، دارین میں اس کو ہمارے لیے، ان کے لیے اور پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اس قرآن کی تفسیر کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، اس مسجد والوں کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے، اس شہر والوں کے لیے اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم نے اپنے علم کے موافق اس کو پڑھا ہے، ہمارا علم یہ محدود ہے، ہماری عقلیں محدود ہے، یہ تلاوت ہے، تیرا کلام ہے مولا کریم، ان احسن الکلام کلام اللہ الملک العزیز اللام، اس کی کون تفسیر کر سکتا ہے، ہمارا علم محدود ہے مولا، ہماری زبانیں محدود ہیں، ہمارے الفاظ محدود ہیں، اے اللہ جتنا تو نے کہلوایا اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ کوئی ایسی بات جو تیری شان کے خلاف آ گئی ہو، ہماری زبانوں سے نکل گئی ہو، تیرے نبی کی شان کے خلاف نکل گئی ہو، جانے انجانے میں تیرے اس کلام کے خلاف نکل گئی ہو، اے اللہ ہمیں معاف فرما کر، ہماری بے وصولیوں کو، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما کر، ہم تمام کو تو اے اللہ معاف فرما دے، ہم تمام کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ حتی الامکان اس لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے قرآن ختم کیا، یہاں اس مسجد میں بھی ہوا، نئی مسجد میں بھی ہوا، لوگوں نے گھروں پر کیا، حافظوں نے سنایا، ورنہ تمام حافظوں کا سننا قبول فرما، ہمارا ان کا سنانا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، سننے سنانے پر اے اللہ تو نے جو اجر رکھا ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہم تیرے اس کلام کی قدر نہیں کر سکے، اے اللہ جس طرح ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کلام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اے اللہ اتارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام والی زندگی عطا فرمانا، اور اے اللہ وقت آخر کلمے والی موت نصیب فرمانا، تیری رضامندی والی موت نصیب فرمانا، کہ ایک طرف اے اللہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور تیرے فرشتے ہمیں یہ کہہ رہے ہوں کہ اے بندو تم چلے جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، اے اللہ اپنے رضاکاروں میں ہمیں بنا لے، اپنے رضا میں اللہ اپنے رضاکاروں میں ہمیں بنا لے، اے اللہ ان لوگوں میں سے بنا لے، اے اللہ جن کا نام تو نے تیرے ان بندوں میں سے رکھ لیا جن سے تو راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم وردو عنہم میں سے ہمیں بنا لے، اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے اس رمضان میں جتنا کیا ہے اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ رحمت کا اشرہ چلا گیا غفلت کے ساتھ، مغفرت کا اشرہ چلا گیا غفلت کے ساتھ، دونوں میں ہم محروم رہے، یہ عتکم من النار کا اشرہ ہے، اے اللہ تو جائے اللہ کئی ہزار لوگوں کو، کئی لاکھوں لوگوں کو اے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ اتقا من النار میں سے ہمیں بنا دے، اے اللہ عاتقین من النار میں سے بنا دے، جنت والوں میں سے ہمیں بنا دے، اے اللہ جنت والوں میں سے بنا دے، اے اللہ بہت سے لوگ ہم سے دعاؤں کے متمنی ہیں، اے اللہ بہت سے وہ لوگ جو ہمارے مدرسوں کے مہتمم بھی ہیں ان کے مدرسوں پر بھی قرضہ ہے، جتنے مراکز، جتنے مدارس، اے اللہ جتنی مساجد، اور اے اللہ جتنے ہمارے دینی مراکز، اے اللہ جو اس وقت جن کا کام چل رہا ہے تعمیری طور پر، اے اللہ ان کی روحانی بھی تعمیر فرما، اے اللہ ان کی ظاہری تعمیر بھی فرما، جو جو اے اللہ مشکلات ہیں عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما دے، اے اللہ طلبہ کے لیے، مدرسوں کے طلبہ کے لیے اے اللہ تو ان کا تکفل فرما لے عافیت کے ساتھ، اے اللہ اس رمضان میں اے اللہ ان کے لیے بڑی چنوتیاں ہیں، اے اللہ لوگ ان تک پہنچا نہیں سکے، اے اللہ ان کے، اے اللہ ان کا تعاون فرما، ان مدارس کا تعاون فرما، اے اللہ ان کو چلانے، ان کا چلانا ان کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اے اللہ جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان تمام کے جو جو جائز مقاصد ہیں، اے اللہ ان تمام جائز مقاصدوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما لے، اے اللہ پورا فرما دے، اے اللہ مقاصد کا پورا کرنے والا تو ہی ہے، دلوں کا جاننے والا تو ہی ہے، ان کے دلوں کے مقاصد تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان کے کیا مشاکل ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اے اللہ اس عید پر اور اس رمضان پر جیلوں میں قیدوں بنے ہیں، اے اللہ ان کو جیلوں سے چھٹکارا دے دے، ان سے جو ان کو جیلوں سے، اے اللہ جیلوں سے آزاد کر کے ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے، مولا ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے، ان کے ماں باپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں، بھائی بہنوں کی آنکھیں ترس رہی ہے، اے اللہ ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی آگے سے پیچھے سے اوپر کے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما، جو لوگ اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے اگر تو نے ہدایت کو لکھ دیا ہے، اے اللہ تیری ہدایت ان کے لیے مقدر ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ان کے لیے ہدایت مکرنا، اے اللہ تو نے مقدر نہیں فرمائی، اے اللہ تو ان سے چن چن کر بدلہ لے لے، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں اے اللہ ان کو حضرت ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں اسلامی حکومت رائج کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی بھی تو مدد فرما، وہاں کے لوگوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل کو عطا، اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ اس تفسیر کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اس تفسیر کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اس تفسیر کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر اے اللہ تیری رضامندی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنا دے، تیری رضامندی کا سبب بنا دے، اور اہل جنت میں اے اللہ اعلیٰ درجات کا سبب بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله تعالى رب العالمين.
ابھی کافی وقت باقی ہے، ابھی شاید ایک یا دو منٹ باقی ہیں، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی انڈیویجول دعاؤں میں یا پھر آپ ذکر میں لگ جائیے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اس کی دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے یہ جمعہ کے دن کی آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعہ کے دن کی کچھ گھڑیاں ہیں، اور اس میں اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں. یا رب اغفر لی ولوالدی، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم.